میں رزق رکھا ہوا ہے. فی جو ہے وہ ظرف کے لیے آتا ہے نا, فی جو ہے وہ ظرف کے لیے آتا ہے. آنوں کے برتن میں تمہارا رزق رکھا ہوا ہے, کیوں گھبرا تم؟ اور فرمایا کہ اس میں بھی اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اگر رزق بچہ پیدا ہوا اس کی عمر 30 سال 40 سال 50 60 سال 70 80 سال جتنی بھی ہے, اب وہ سب کا سب رزق کنٹینر کے کنٹینر بھر کے آ رہے ہیں. اب پتا چلا کہ ہسپتال میں بچہ ہے, ابھی بچہ پیدا ہوا ہسپتال میں ہے تو لائن لگ گئی جناب, کیونکہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اور باہر دیکھا کہ ہارن پہ ہارن بج رہے. تو بتا بھائی کیا چیز ہے؟ پتا چلا جی جو فرشتوں کی طرف سے رزق آیا ہے کہ جو بچے اللہ نے تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے رزق بھیجا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس کا سب کنٹینر کی لائن لگی ہوئی ہے. تو پتا چلا کہ اگر سوراب گوڑ میں پیدا ہوا تو حیدرآباد تک کنٹینر کھڑے ہوئے, تو یہ کنٹینر چلتے کیسے کیوں صاحب؟ اور پھر کرم 60 سال کا رزق, 70 سال کا رزق, 80 سال کا رزق سنبھالنا کوئی آسان تھا؟ اب زندگی بھر تو رزق کو سنبھالنے میں لگ جاتی. چوہوں سے بچاؤ, چوروں سے بچاؤ کہ کوئی چور چوہا چرا کر نہ لے جائے اور وہ خراب نہ ہو جائے, کیونکہ جو گندم ہے اس کو چوہوں سے بچانا. جب گندم جو ہے وہ گاؤں والے جو گندم سال بھر کی کاٹتے ہیں تو اس کو ایک خاص برتن میں رکھا جاتا ہے, وہ بالکل بند ہوتا ہے وہ, اور سال بھر اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں چوہے کے جانے کا رستے کو بند کرتے ہیں. اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ادھر آؤ, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اول اے جان دفع شر مشکن. میرے پیارے, میری جان, پیار سے کہتے ہیں نا وہ میری جان. مولانا دیکھو کیا خطاب سے, کیسا خطاب فرمایا. دیکھو تھوڑا چڑھنا مت اوپر, تھوڑا سا ادھر ہو جانا, ہاں فوجی علاقے میں نہ گھسنا. مولانا نے کیا فرمایا کہ میری جان, آ کیا انداز ہے. پتا چلا کہ دین کی دعوت کے لیے, دعوت اللہ کے لیے اللہ والے ایسا بھی خطاب فرماتے ہیں, ایسے انداز سے پکارتے ہیں میری جان, پیار محبت, تاکہ جو مرید ہے, مرید شیخ جب مرید کو محبت سے پکارتا ہے اور بس سوچو اس مرید کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس محبت کا اثر. یہی تو وجہ ہے کہ بزرگوں نے ہم نے دیکھا اور بزرگوں نے فرمایا کہ مرید تو شیخ کے لیے جان دینے کو تیار ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ محبت ایسی ملتی ہے کہ ایسی محبت وہ کہیں پاتا نہیں ہے, لہذا جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو کیا فرمایا, اول اے جان, اے میری جان, پہلے دفع شر مشکل, تو پہلے موش مانے چوہا, تو چوہے کے شر کو دفع کرنے کا انتظام کر. بعد ازیں بارے گندم کوش کن, اس کے بعد تو گندم کو جمع کر. ایسا نہ ہو کہ تو گندم کو جمع کرے اور وہ گندم میں چوہا, جیسے ایک چوہے کو دیکھا کہ شہد کی اس کو نظر آیا, شہد بوتل میں تھا, اس کا منہ اس بوتل میں نہیں گھس سکتا تھا. لہذا چوہے کو دیکھو کہ کیا ترکیب لڑائی اس نے, اپنی دم کو شہد کی بوتل میں ڈالا اور دم کو چاٹا, پھر دم کو شہد کی بوتل میں ڈالا پھر دم کو چاٹا, اس طرح سے سارا شہد پی گیا. کیونکہ وہ ایک مالک تھا, وہ شہد رکھتا تھا بوتل میں, تو اب دیکھا روزانہ شہد غائب. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو چراتی ہے شہد, پیتی ہے چھپ چھپ کر. اس نے کہا مجھے چھپ کر پینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں تو چھپ کر پیتی ہے. تو اب خاموش کیا بولے. تب ایک دن جو ہے وہ اس نے دیکھو کہ یہ پیتی کس وقت ہے. اب اس نے شہد کی بوتل رکھی, تو اب وہ انتظار تھا کہ کس وقت پیے گی. تو دیکھا ایک چوہے ساتھ تشریف لائے, مسٹر چوہا, مسٹر ریٹ, وہ تشریف لائے. آیا چوہا اور اس نے آتے ہی اپنی دم اٹھا کر بوتل میں داخل کی, بس بوتل میں ہلائی دم اور باہر نکال کر شہد کاٹا, پھر اس طرح پوری بوتل خالی کر دی. تب اس نے بیوی سے کہا مجھے معاف کر دو, میں نے تم کو بدگمانی کی. یہ تو سارا کھیل تو مسٹر چوہے کا ہے, یہ سارا چوہے کا کھیل ہے جو یہ کام کرتا ہے. اب اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ دیکھو ایک ہے حواس, ایک ہے عقل. ایک ہے حواس اور ایک ہے عقل. حواس اور عقل میں فرق ہے. حواس جو جانور جس چیز کو کام کرتے ہیں نا, جو چیز پہ کام دیتے ہیں اس کا نام حواس ہے. لہذا اگر آپ کتے کو ایسے کریں ڈرائیں تو کتا بھٹکے گا. اگر پتھر قریب رکھا ہو خالی ہاتھوں تو کتا آپ کے پیچھے بھاگے گا, لیکن آپ پتھر اٹھانے کے لیے جھکیں فوراً دور بھاگ جائے گا. کوا ہے ہاتھ پھلائے وہ بھاگ جاتا ہے. اس طرح ہر جانور کے ساتھ کچھ معاملہ کریں تو وہ جانور بھی اپنے حواس, اس کا نام عقل نہیں ہے, اس کا نام حواس ہے. اس کو عقل نہیں کہتے بلکہ اس کو حواس کہتے. لہذا انسان میں اور جانوروں میں جو فرق ہے وہ حواس اور عقل کا فرق ہے. لہذا جو شریعت نے جس چیز کا مکلف فرمایا اس کو عقل بولتے ہیں, اور وہ انسان کے پاس ہے. اور عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ کیسے معلوم چلے عقل کیا ہے, تو عقل کی میرے مرشد دامت برکاتم نے فرمایا کہ عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے. اور جانور انجام نہیں سوچتا, وہ نقد مزہ دیکھتا ہے. جانور انجام نہیں سوچتا, وہ نقد دیکھتا ہے, کہتا ہے جو ہو کل کی دیکھی جائے گی. جیسے ایک گدھا تھا, بارہا یہ بات سنا چکا ہوں, ایک گدھا, اس کا مالک, بھائی قریب آ جاؤ, دیکھو بھیا قریب قریب ہے, گدھے کا جو مالک نمک کا تاجر تھا, نمک لے کر جاتا تھا گدھے پر دو من نمک لاد کر لے کر جاتا تھا. اس کے پاؤں گدھے کے نمک کے بوجھ سے بھاری ہو جاتے تھے دو من. اب اس کے بعد ایک دفعہ رستے میں ایک ندی پڑتی تھی, تو ایک دفعہ گدھا ندی میں سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا. پاؤں پھسل گیا تو وہ ندی میں گر گیا, اور نمک ہے پانی میں گر جاتا. لہذا وہ جتنا نمک تھا وہ سب پانی میں گھل گیا. اب جو گدھا ندی سے باہر نکلا تو بالکل ہلکا پھلکا, لائٹ ویٹ ہو گیا, لائٹ ویٹ چیمپئن بن گیا گدھے. اب مالک نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, کہ سنت یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت کوئی غم آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. بھشتی زیور میں حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر پرانی مصیبت بھی یاد آ جائے, 10 سال 20 سال پرانی, اس پر بھی اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو دوبارہ اجر ملے گا. کیا عزیز, دیکھیے دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. بتائیے پرانی مصیبت یاد آ رہی ہے اور اس پر صرف یاد آنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے نا, بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا پرانے غم پرانا مصیبت پر, بس اس کو اجر ملے گا. فلہ اجر, اس کے لیے اجر ہے اس میں, پرانی غم اور پرانی مصیبت پر بھی. تو خیر اس نے مالک نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کے بعد اب مالک نے کہا چلو بھائی اب گھر لے جائے, اب کیا بچا. اگلے روز پھر اس نے نمک لادا دو من اور اس کو لے کر چلا. اب گدھے کو کل کی بات یاد تھی, جو گدھا تو گدھا ہوتا ہے نا, لہذا گدھا اب ندی میں گیا تو اس نے کل تو پھسلا تھا آج پھسلا دیا, کل پاؤں پھسلا تھا آج اس نے پاؤں پھسلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہی نمک گھل گیا پانی میں, باہر نکلا خوشی کے مارے ڈھینچو بھی کیا اس نے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے, سنت ہے کہ جب گدھا آواز نکالے تو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سنت ہے گدھے کی آواز پر. تو اور جب مرغا بولے تو پڑھے اللہم انی اسألوک من فضلک, اور جب گدھا بولے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے, اور مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے. لہذا پڑھے اللہم انی اسألوکا من فضلک, اور گدھا بولے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اب مالک نکر اللہ للہ وانی الیہ راجعون پڑھے گا. اچھا بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا, گدھے کا پاؤں پھر بدل گیا. تیسرے دن پھر دو من نمک لادا اور راستے میں ندی میں پہنچا تو گدھے نے پھر وہی حرکت کی. اب تو مالک سمجھ گیا کہ ضرور اس میں کوئی چال ہے, کہ ایک دن ہوتا ہے چلو, دو دن ہوا چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ تیسری دفعہ ہونا جبکہ برسوں سے کبھی نہ ہوا. ایک دن نہ ہوا تو ایک دن ہوا, چلو بھائی انسان صبر کرتا ہے کہ اچھا, کہا اس میں کچھ گدھے کی شرارت معلوم ہوتی ہے. تب مالک نے اگلے دن امتحان کے لیے اس کے اوپر روئی لا دی. روئی ہلکی پھلکی ہوتی ہے, ہلکی پھلکی روئی لا دی تو گدھے کو لے کر چلا. اب گدھا وہی مست چال, مستانہ چال. آج ویسے ہی وزن ہلکا معلوم ہو رہا تھا, ویسے دو من وزن ہوتا تھا, اب روئی کا وزن تو حال یہ ہے 10 کلو روئی بھی ہو اوپر تگمبار چلا جاتا ہے. بس مالک نے روئی لا دی. اب اس کے بعد گدھا تو خوشی سے پہلے ہی کہا آج تو ہلکا ہے, اس کو نپٹانا کیا مشکل ہے. جیسے ایک دیہاتی تھا تو تبلیغی جماعت گئی, اس نے کہا کہ بھائی تو نماز پڑھ لیا کر. نماز پڑھا کر تو اس نے کہا کہ اچھا بھائی اللہ کا حکم ہے چلو نماز پڑھتا ہوں. اب اس نے نماز شروع کر دی. جب نماز شروع کر دی تو اس کی بھینس مر گئی. بھینسیں مرنے شروع ہو گئی, پھر گائے کا نمبر آیا, بکریوں کا نمبر آیا. اس نے کہا یار یہ اچھا ہے کہ نماز شروع کی, میری تو بھینسیں اور بکریاں مرنے لگی. اب ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا تو بکری کا ایک بچہ میمے کر رہا تھا, شور مچا رہا تھا. اب اس کو وہ تو بڑی پریشان تھا, اس نے غصے میں کہا چپ کر. اب جانور کیسے خاموش. لہٰذا اس نے پھر میں کیا, اس نے کہا چپ کر. جب وہ نہیں مانا تو اس نے کہا سالے تو آدھی رکعت کا بھی نہیں ہے, میں تو ایک نماز میں بھینس کو لڑکا دیتا ہوں, تو آدھی رکعت کا بھی نہیں ہے. شور اتنا مچاتا ہے. تو اب اس نے روئی لا دی اور جب وہ گدھے نے وہی حرکت کی, پاؤں پھسلایا. اب اس کو تو پتا نہیں نا نمک میں اور روئی میں کیا فرق ہے. لہذا پاؤں پھسلایا, اب نتیجہ یہ ہوا کہ گرا تو روئی نے سب پانی کو جذب کر لیا. اب جب گدھا پاؤں باہر نکلا تو دو من کیا چار من وزن ہو گیا. اب تو وہ پریشان. اب مالک نے اس کے کان میں کہا کہ تو گدھا ہے. لہذا میرے دوست اس کا نام ہے حواس, کہ یہ حواس سے کام لیتا ہے, انجام کو نہیں دیکھتا, فرق نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی, اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے. لہذا یہی فرق ہے حواس اور عقل میں, کہ جو جانور جس چیز سے کام لیتے ہیں کہ کہتے ہیں صاحب بڑا ذہین جانور ہے, یہ کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے, تو وہ حواس اور عادت پر کام کرتا ہے اور انسان عقل کو دیکھتا ہے. انسان جو ہے وہ عقل کو دیکھتا ہے اور عقل سے کام کرتا ہے, اور شریعت نے عقل کا مکلف فرمایا. لہذا پاگل جو ہے, پاگل بھی ہے آپ دیکھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا ہے, وہ بھی بالکل صحیح ہوتا ہے. جیسے ایک پاگل تھا تو اس کو عادت تھی کہ اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرو گے, تو اس نے کہا کہ غلیل منا غلیل سے میں چڑیوں کو ماروں گا. اب وہ پاگل خانے میں داخل کیا اس کو, تو کچھ دن اس کا علاج کیا. علاج کے بعد جب 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے تو ماہر نفسیات نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ اگر ہم تم کو چھوڑ دیں تو تم کیا کرو گے. تو اس نے کہا کہ میں باہر جاؤں گا اور غلیل لوں گا اور غلیل سے چڑیوں کو ماروں گا. ابھی یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا, 4 مہینے اور رکھا, دوائیں تربیت ٹریننگ سب کیا. اس کے بعد اس سے پوچھا کہ پھر بلایا ماہر نفسیات نے, ہاں بھائی بتاؤ اگر ہم تم کو چھوڑ دیں تو تم کیا کرو گے. اس نے کہا کیا کروں گا, میں باہر جا کر محنت مزدوری کروں گا, کام کروں گا, پیسہ جمع کروں گا, شادی کروں گا، جب شادی ہو جائے گی تو بیوی میرے گھر پہ آئے گی، تو وہ ساتھ میں جہیز میں میرے لیے انڈرویئر بھی لے کے آئے گی، تو اس انڈرویئر سے ربر نکال کر اس کی غلیل بنا کر چڑیوں کو ماروں گا. تو وہی عادت. تو اب یہ حواس ہے نا، اس کا نام حواس ہے، اور شریعت نے عقل کا مکلف فرمایا، یہ اس کو حواس. زیادہ پاگل بھی صحیح حرکتیں ٹھیک کرتے ہیں، جو پاگل ہیں وہ بھی صحیح حرکتیں کرتے ہیں، کھانا وقت پہ کھانا مانگیں گے، جو کام ہوگا وہ کام کریں گے، ہر چیز وہ. لیکن شریعت نے جو مکلف فرمایا وہ عقل کا مکلف فرمایا، اور عقل ہے اور جانور میں انسان میں فرق یہی ہے کہ انجام پہ نظر رکھتا ہے، انجام پر. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا بیوقوف ہے وہ شخص، احمق ہے کہ جو انجام کو نہ دیکھے، ان عورتوں کا نقد مال کو دیکھتا ہے، نقد مال کو دیکھتا ہے کہ صاحب کتنی حسین ہے. ارے ظالم، اس کے انجام پر تو دیکھ، انجام پر تو نظر رکھ کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. جو تو عشق کا دعویٰ کر رہا ہے آج اس کی جوانی کو دیکھ کر، جب یہ بڈھی ہو جائے گی اس وقت عشق ہوگا تو پتا چلا کہ یہ عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے، عشق نہیں یہ فسق ہے، نافرمانی ہے. نقد مال کو دیکھ کر پاگل بنا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا لعنت لے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس پر جو بدنظری کرتا ہے اور اپنے آپ کو بدنظری کے لیے پیش کرتا ہے، اور یہ شخص یہ کام کر رہا ہے. اسی لیے جو انجام پر نظر نہ رکھے یہ شخص بیوقوف ہے، انجام پر نظر نہ رکھنے والا شخص انتہائی بیوقوف ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں رومی نے فرمایا اول احجام دفع شر مشکو بعد ازی بار گندم گوشت کو، فرمایا اے میری جان، پہلے تم چوہے سے حفاظت کا رستہ، چوہے سے حفاظت کرو اور چوہے کے داخلے کے رستے بند کرو. اول ہے جا دفع شر مشکو، پہلے تم چوہے کے شر کو دفع کرو، بعد ازی بار گندم کوش کن، اس کے بعد تم گندم کو جمع کرو، ورنہ تم نے گندم کو ایسے ہی رکھا تو چوہا خفیہ رستے سے آئے گا، سارا گندم کھا جائے گا. دادا مانا سمجھا بولا نا، آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جتنا تم عبادت کا اہتمام کرتے ہو، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، تہجد پڑھ رہے ہو، اشراق پڑھ رہے ہو، اوابین ہے، چاشت ہے، یہ سب کام کر رہے ہو، بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، لیکن جو نفس تمہارا حرام لذتیں اینٹ رہے، آنکھوں کے رستے سے، آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتا ہے، یا لڑکوں کو دیکھتا ہے، یا فلمیں دیکھتا ہے، کانوں سے گانے سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، حرام بوسے بازی کرتا ہے، اور حرام سموسے کھاتا ہے، اور دل میں گندے خیالات پکاتا ہے، فرماتے ہیں ان چوہوں کا، نفس کے چوہے کا راستہ بند کرو، اس کی لذت کے راستوں کو بند کرو، ورنہ یہ تمہاری سب دن بھر تم محنت کرو گے عبادت، اللہ کی فرما برداری، اللہ والوں کے پاس جانا، اور جب شام رات کو سو گے تو عباس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے اگر پانی ہے، موٹر چلائی، پانی ٹنکی میں جمع ہو رہا ہے، موٹر چل رہی ہے، بجلی استعمال ہو رہی ہے، پانی ٹنکی میں جمع ہو رہا ہے، لیکن ایک ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ایک نلکا کھلا ہوا ہے، نل کھلا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ اوپر پانی چڑھتا رہے گا اور یہاں ٹوٹی سے نکلتا رہے گا. لہذا جس میں پانی ختم ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، موٹر چلانے سے کہتے بھائی سب نلکے بند کر دو، جتنے نل ہیں، جتنی ٹوٹیاں ہیں، سب کو بند کر دو. بس یہ شخص اگر اس نے آنکھ کی ٹوٹی کھولی ہوئی ہے، یا کان کی کھولی ہوئی ہے، یا ناک کی، یا زبان کی، یا دل کی، ہاتھ پاؤں، کوئی بھی حرام لذت کسی طرح سے یہ ظالم اینٹ رہا ہے اللہ کی نافرمانی کی، بس اس کی عبادت کا نور جو ہوگا وہ سب کا سب اس رستے سے نکل جائے گا، اور آخر میں یہ قلاش ہوگا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، اس کو معمولی مت سمجھو. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، لیکن فلمیں دیکھتا ہے، کیا بتا. یا عورتوں کو سڑکوں پر نکل کر مدرسے سے نکلا سڑکوں پر عورتوں کو دیکھا یا مسجد سے باہر نکلا عورتوں کو دیکھا حرام رشتہ داروں سے محرم نہ محرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتا چچا زاد بہن خالہ زاد بہن ہر سب کی باتیں کرتا ہے اور صوفی صاحب بھی بنے ہوئے بزرگوں کی صحبت جناب شیخ کے کہ حضرت آپ کی تو بس کیا کہنا کہ جدائی میں بس میں پاگل ہو جاتا ہوں اور بس آپ یاد آ رہے ہیں مصروف ہوں آ نہیں سکتا آپ کی یاد آتی ہے بس کام میں مشغولی ہے لیکن حال یہ ہے کہ نامحرم رشتے داروں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں اور تقوی بھی کیسا دکھاتے ہیں تقوی کلابی کتوں جیسا تقوی کہ جب کتا پیشاب کرتا ہے نا تو اپنی ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ چھینٹے نہ لگ جائے جناب کتا جب پیشاب کرتا ہے نا ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ چھینٹے نہ لگ جائے لیکن غلاظت میں گندگی میں گھستا ہے کتیا کے پیچھے گھومتا ہے اور پخانہ کیسے کہ لینڈنگ کرتا ہے وہ لیکن حال دیکھو تو ہر گندگی میں گھسا پڑا ہوا ہے گندگی میں منہ ڈال رہا ہے نجس ہے بس یہی شخص کا بھی یہی کام ہے کہ بڑے کیا کہ ساتھ آنکھیں جھکائے ہوئے جا متقی ہے ہر یہ ہے آنکھیں جھکا کر ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں عجیب بات عجیب ہے غریب محمد ہے بتاؤ عجیب غریب اور نام کیا متقی ہے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں نہ محرم رشتے داروں سے تو یہ اس کا نام ہے تقوی کی لابی کتوں جیسا تقوی کہ جب پیشاب کرتے تو ٹانگ اٹھا لیتے ہیں خلاف شریعت شیخ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب فرمایا میرے مرشد اس کو سناتے ہیں کہ خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں ہے پوچھتا ہے جناب قبلہ کدھر ہے تو قبلہ ادھر تھوک جا اندھیرے اجالے مگر چھوکتا بھی نہیں ہے اندھیروں میں گڑبڑ بازی بھی چھوڑتا نہیں ہے چھپ چھپ کر شیخ کی مجلس میں تو خوب جھوم رہے واہ صاحب ہم تو کیا اور جب باہر نکلے تو پھر وہی بدماشی حرام لذتیں چرانا ذرا خود سوچے کس کو دھوکہ دے رہے یعنی کس کا اس اللہ والوں کا دین کے خادموں کا تو کچھ نہیں بگڑتا جو انسان کرتا ہے اپنے نقصان خود کرتا ہے بے وقوف ہے یہ اور اس کی حکامات ایک دن کھل جائے گی میرے مرشد نے عجیب بات فرمائی فرمایا کہ ایک شخص تھا اس کو کھانے کی بہت عادت تھی کھانا لہذا اس کو پیچش ہو گیا لیکن کھانا نہیں چھوڑتا کباب قورمہ بریانی ڈاکٹر نے منع کیا ہے مت کھاؤ وہ چھوڑتا نہیں ہے اچھا دست کھانا کھاتا ہے اور دست بھی کرتا ہے جو لاب پیچش ہے نا اگر کوئی پوچھے ہاں بھائی طبیعت خراب بالکل زبردست زوردار طبیعت کیوں کیونکہ جانتا ہے اگر بتا دیا دست ہے تو کھانا بند ہو جائے گا فرمایا کہ نتیجہ کیا ہوا ایک دن جوتے دست پر وہ لاک تو نہیں لگا سکتا نا تالا تو نہیں لگا سکتا لہذا ایک دن دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا مرغیوں کے ٹانگوں کا انبار لگایا قورمہ جمع کیا کباب جمع کیا بس دسترخوان پر ہی پیخانہ کر دیا فرمایا ایسے ہی جو شوق چھپ چھپ کے نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے پھر برسر بازار اور برسر عام اس سے اللہ کی نافرمانی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے ایک شخص نے چوری کی حضرت نے حکم جاری کیا اس کے ہاتھ کاٹو اس نے کہا حضرت پہلی غلطی ہے معاف فرما دیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں تیری پہلی غلطی نہیں کم سے کم تو نے 3 دفعہ چوری کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں چھپا لیتے ہیں لہذا ظالم تو چونکہ نافرمانی کرتا ہے توبہ بھی نہیں کرتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج تجھ کو ذلیل کروا کر پکڑوا دیا زیادہ جو کھلم کھلا گناہ جو چھپ کر گناہ کرے ایک دن ذلیل ہوتا ہے وہ اس لیے فرمایا کہ اپنے عزت اور آبرو کو بچا لو نافرمانی سے بچو ذلیل ہوتا ہے انسان گناہ کر کے کسی نے عزت نہ پائی گناہ کر کے کسی نے آج تک عزت نہ پائی گناہ جس نے کیا وہ ذلیل ہوا برسرے ممبر برسرے بازار اور برسرے عام ذلیل ہوا اس لیے میرے دوستو نافرمانی کرنے والا ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کا فرما بردار عزت آتا ہے لہذا دیکھ لو اگر کوئی عاشق لیلا پکڑا جائے کسی لونڈے کو چھیڑ رہا ہے یا لونڈیا کو, تو کتنے جوتے پڑتے ہیں, سب جوتے مارتے ہیں, بھرے بازار میں جوتے کھاتا ہے ظالم. اور اللہ والوں کو اگر کوئی دیکھ لے, فرمایا کہ ان کے تو کھوپڑیوں پر جوتے پڑتے ہیں, عاشق لیلا کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور عاشق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. فرق تو دیکھیں, آگے آ جائے, کتنا فرق ہے کہ عاشق لیلا کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, عاشق لیلا کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, سر جوتے مارتے ہیں, کہتے ہیں مارو سالے کو, بدماش کو, غنڈا, ریچھ, سور, کیا کیا نہیں خطاب دیتے اس کو. اور عاشق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں, لوگ ان کے جوتے اٹھانا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی حضرت کی جوتی الحمدللہ ہم نے بھی اٹھائی ہے, کتنی عزت ہے میرے کو. اللہ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. تو میرے مرشد نے فرمایا, کیا بات شروع کی تھی میں نے, جزاک اللہ, اور آگے آگے آپ اس طرح بیٹھے, آپ فرمائے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق آسمانوں پر جمع ہو جاتا ہے, بچے کا رزق آسمانوں پر جمع ہے. وہی اگر اور اگر بچہ پیدا ہوتا ساتھ میں کنٹینر کے کنٹینر رستے کے آ گئے, سنبھالنا کتنا مشکل, حفاظت کرو, چوہوں سے بچاؤ, غذا سڑ نہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ بندہ, پرندے اور جانور جب صبح کو نکلتے تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں, لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ہر پرندے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, ہر جانور کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو رزق عطا فرماتے ہیں. وہ پرندہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں رزق جمع کروں, رزق جمع کرنے کو نہیں سوچتا, کہتے ہیں ہم اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے کہ ہم صبح کو جائیں گے اور جب شام کو لوٹیں گے تو پیٹ بھرے واپس آئیں گے. جانور کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے, اور انسان یہ آج روٹی کھاتا ہے اور کل کی سوچتا ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا, اور اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے, اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے, لیکن اللہ پھر بھی روٹی کھلاتا ہے اس کو باوجود. میرے دوست, اللہ نے یہی فرمایا, وہ پھر فرمائے رزق کو مما تو آدھو, ارے ظالم, جو تیرے رزق کا وعدہ ہے اس سے جو کیا گیا وہ آسمانوں پر ہے, تجھے ہر چیز ملے گی, تو ہم پر بھروسہ رکھ. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ اللہ تعالیٰ جتنے جاندار ہیں زمین پر ان کا رزق اللہ نے اللہ علی اللہ فرمایا, اللہ علی اپنے ذمے لے لیا کہ ہمارے ذمے ہیں, ہم تجھ کو دیں گے. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا رہے تھے, تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق کیسے عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, اے موسیٰ, عصا تمہارے ہاتھ میں ہے, پہاڑ کی چٹان پر اس کو مارو زور سے. اللہ نے طاقت دی تھی, زیادہ چٹان کو مارا تو چٹان کی پرت دو ٹکڑے ہو گئے. پھر حکم ہوا اور مارو, دوسری دفعہ مارا اور ٹکڑے ہو گئے. پھر حکم ہوا اور مارو, پھر مارا پھر ٹکڑے ہو گئے. جب ٹکڑے ہوئے دیکھا تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, ہرے رنگ کا کیڑا, سبز رنگ کا کیڑا. اس سبز رنگ کے کیڑے کے منہ میں بالکل تازہ سبز رنگ کا پتا ہے, اس کے منہ بالکل تازہ پتا اس کے منہ میں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سبحانہ میں یرانی, کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھتی ہے, پاک ہے وہ ذات یعنی وہ اللہ جو مجھ کو دیکھ رہی, مجھ جیسی حقیر پرند, حقیر کیڑا, لیکن اللہ تعالیٰ مجھ حقیر کیڑے کو بھی دیکھ رہی ہے. یہ چٹان رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے دیکھنے میں. سبحانہ میں یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھتی ہے, وہ یعرف مکانی, اور مجھ جیسے حقیر کیڑے کے رہنے کی ٹھکانے کو بھی جانتی ہے. اللہ, وہ
وہ یار اتو مکانی جو میرے رہنے کے ٹھکانے کو بھی جانتی ہے, وہ یار دکنی ولا انسانی اور مجھ کو ہمیشہ رزق عطا فرماتی ہے اور کبھی بھولتی نہیں ہے. کیڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. آج مسلمان کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا, بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا, اور کھانا کھا لینے کے بعد کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بھی نہیں کہتا. کیسا حال ہے کہ جانور کیڑا جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور انسان کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے, لیکن وہ اس وقت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. نہ بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا کی, نہ الحمدللہ کا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ ابتدا میں پڑھ لے, اگر بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ یہ دعا ہے, اگر شروع میں بھول جائے. لہذا جب شیطان جب بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ اس کھانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, اور جب اگر وہ بھول جائے تو شیطان کہتا ہے بے فکر ہو ہمارا بھی مال آئے گا. لیکن جب وہ بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھتا ہے شیطان کہتا ہے بھائی چھوڑو اس کھانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, اور پھر کھانا کھاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں, کھانا بچا لیتے ہیں. نہ میرے دوست, کھانے کی برتن کو صاف کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانا کھا کر برتن کو صاف کرتا ہے اس کو چاٹ لیتا ہے تو برتن اس کو دعا دیتا ہے, برتن اس کو دعا دیتا ہے. کیا کہ آتاک اللہ من النار, کہ اللہ تجھے آگ سے حفاظت کرے, جہنم سے بچائے تجھے. آتاک اللہ من النار, اللہ تجھے جہنم سے بچائے. کما آتاکنی من الشیطان, جیسے تو نے مجھ کو شیطان سے بچایا. یہ برتن دعا دیتا ہے, حدیث شریف کی دعا ہے کہ برتن دعا دیتا ہے. کس پہ, کس بات پر؟ جب بندہ جو ہے وہ برتن کو صاف کر لیتا ہے. آج ہم کھانا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں, اچھا کہیں گے کہ اگر انگلی کوئی چاٹے تو کہتے ہیں کہ فقیر کو دیکھو. ارے بھائی ہم اللہ کے فقیر نہیں ہیں, اگر اللہ ہمارا رزق بند کر دے بتاؤ. ایک ایک قطرے قطرے کے میرے دوستوں محتاج ہیں, دانے دانے کے ہم اللہ کے محتاج ہیں میرے دوست. اس لیے رزق کی بے حرمتی نہ کرے. رزق جب بند ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اس وقت میں تو اگر مردار بھی کھانے کو ملے وہ بھی کھا لے, جب حالت ایسی ہوتی ہے میرے دوست. اس لیے میرے دوستو رزق کا شکریہ ادا کرے اور اس کو بسم اللہ پڑھے اور آخر میں الحمدللہ کہے. ادھر آؤ. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے میرے دوستو تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق دے دیتے ہیں. پیدا ہوتے ہی اس کا رزق اس کے ساتھ آ جاتا ہے, لیکن بھجواتے نہیں ہے, جمع ہو جاتا ہے. فی ضرب کے لیے ہے, آسمانوں کے برتن میں رکھا رہتا ہے. تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ, تھوڑا تھوڑا. لہذا مسئلہ یہی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, کہ کسی جاندار کو جب تک اپنا رزق کا استعمال نہ کر دے, مکمل نہ کر لے, کمپلیٹ نہ کر لے, اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقرر کیا ہے میرے دوستو وہ رزق اس کو مل کر رہتا ہے. جس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر جاتا ہے. میرے شیخ نے واقعہ سنایا, ایک شخص بہت مقروض تھا, تو بہت پریشان تھا کہ قرضہ کیسے ادا ہو. لہذا قرضے کی ادائیگی کے لیے بہت روتا گاتا تھا, دعائیں کرتا تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں علاقے میں فلاں قصبے میں ایک رئیس ہے جو مالدار, جو اللہ نے اس کو غنی بنایا ہے, اور وہ لوگوں کے قرضوں کو ادا کر دیتا ہے, مقروض کے قرضوں کو. اب وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچا کہ وہاں میرا بھی ادا کر دیتا. وہاں رومی نے واقعہ سنایا, جب وہاں لیکن پہنچا تو پتا چلا کہ رئیس کا جنازہ نکل رہا ہے. اب تو ہزاروں میل کا سفر کر کے گیا. پہلے زمانے میں تو پیدل, گدھے, گھوڑے ایسے سفر ہوتے تھے بھائی. یہ تھوڑی کورولا گاڑی میں بیٹھے, گاڑی اسٹارٹ کی, چور کر کے 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, سوا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں طے کر لیا. حیدرآباد پہنچ گئے جناب. 150 کلومیٹر جانے کے لیے 150 کلومیٹر جانے کے لیے 6 دن کم سے کم لگتے تھے. پہلے کراچی سے حیدرآباد جانا تو تقریباً 6 دن کا سفر ہے یہ.
شرعی سفر جس کو کہتے ہیں نا، کیونکہ شرعی سفر میں 48 میل ہوتے ہیں جو کہ انگریزی میل کے حساب سے تقریباً 78 کلومیٹر بنتے ہیں. تو ایک اور یہ تین دن کا سفر کہلاتا ہے شرعی سفر. تو 6 دن تقریباً لگتے تھے پیدل. اب وہ بےچارا ہزاروں میل سفر کر کے پہنچا. سفر کی تھکاوٹ، سفر کی مصیبتیں. اب جب وہاں پہنچا تو انتقال غم کے مارے رونے لگا. اب اس نے اللہ تعالی سے روتے روتے، جو ہے وہ انسان کو جب زیادہ روتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. کیا شعر یاد آیا میرے شیخ نے، یہ واقعہ یاد رکھنا پڑے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج پر تھا تو ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا. اب چونکہ حج کا زمانہ تھا اور کعبہ شریف میں تمام دنیا کی مائیں ہوتی، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب، دبئی، مصر، افریقہ، ہر جگہ کی، لہذا ساری دنیا کی عورتوں نے اس کو گلے میں اٹھایا، سینے سے لگایا، لیکن وہ بچہ روتا رہا، خاموش نہیں ہوا، روتا ہی رہا. اس کے بعد روتے روتے، کیونکہ ہلکان ہو جاتا نا، اب سرتی نے کیا کیا کہ بچے کو اٹھا کر اوپر ایسے کیا تو میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک عورت آئی کالی کلوٹی، افریقن، پسینے، بدبو. اب اس نے آ کر بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا. بس بچہ جو ہے وہ کندھے سے سر لگایا، ہچکیاں، خاموش ہوا اور آہستہ آہستہ جو خاموش ہو کر سو گیا. پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ شعر کہ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. نظر فرمایا کہ دیکھو تم شامی کباب اور بریانی کی دنیا میں جاؤ سکون نہ ملے گا، تم مال و دولت کی دنیا میں جاؤ سکون نہ ملے گا، تم بادشاہت وزارت عثمان کی دنیا میں جاؤ لیکن سکون نہ ملے گا، حسینوں کا حرام نمک چکھو، لونڈوں کو ساتھ یا ننگی فلمیں دیکھو، لونڈوں کے ساتھ منہ کالا کرو لیکن چین اور سکون نہیں ملے گا. جب تک اللہ تعالیٰ سے دل نہ لگاؤ گے، جب تک اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے چین نہیں ملے گا، پریشان، بے چین، بے سکون رہو گے. جب اللہ تعالیٰ کی سے دل لگاؤ تب یہی حال ہوگا، نیند نہیں آتی. جب کہتے ہیں صاحب رات بھر نیند نہیں آتی، اور دیکھو فلمیں، عورتوں سے دل لگاؤ، لونڈوں سے منہ کالا کرو، پھر کیا یہی سوال ہوگا کہ نیند نہیں آتی، بے چین ہے، بے سکون ہے. اللہ کو ناراض کر کے سے چین اور سکون تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا چین اور سکون کیسے پا سکتا ہے؟ ڈانس کرنے کا، ناچنے کا بڑا شوق ہے، ناچنے کا اور ڈانس کرنے کا بڑا شوق ہے، شوق پورا کر لے چین نہ ملے گا. گانے سنتے ہیں اور پھر ناچتے ہیں، گانے سن سن کر ناچتے ہیں، چین اور سکون ملے گا. زیادہ اسی لیے فرمایا کہ نیند نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر لو گے، اس وقت تک نیند نہیں آئے گی. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. واہ، جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں کرے گا، اللہ سے نہیں جڑے گا، میرے دوستوں اس کو نیند نہیں آ سکتی، چین سے نہیں بیٹھے گا. حسینوں سے دل لگانے والا، لڑکوں سے دل لگانے والا، ننگی فلمیں دیکھنے والا، گناہ میں زندگی گزارنے والا، واللہ چاہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو لیکن ایئر کنڈیشن میں اس کو کانٹے چبھ رہے ہوں گے، بے چینی اور بے سکونی ہوگی. ڈاکٹر کو کہے گا کہ دل دھڑکتا ہے، ڈاکٹر بلڈ پریشر چیک کرے گا، بلڈ پریشر ٹھیک، نبض چیک کرے گا، اس کی نبض ٹھیک، سر پہ ہاتھ رکھ، کہتا ہے میرا سر گرم ہو رہا ہے، سر پہ ہاتھ رکھو تو سر ٹھنڈا، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے سارے ٹیسٹ، میڈیکل رپورٹیں سب ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تجھ کو، لیکن وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری زندگی کیسی ہے. بات کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو میرے دوستو وہ چین اور سکون نہیں پا سکتا.
ایئر کنڈیشن میں بھی روئے گا. ہاں ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں یا کہ ادھر کنج مسجد مست و شاد, ایک شخص مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے, مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی پر اللہ کو یاد کر رہا ہے اور چاہے مست اور شاد ہے. اس کے پاس وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ بادشاہ نہیں ہے, کوئی اس کو سلوٹ نہیں مارتا, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس موبائل نہیں ہے, اس کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اس کے پاس شامی کباب اور بریانی چکن کڑھائی نہیں ہے, اس کے پاس شاندار لباس نہیں ہے, کوئی نعمت دنیا کی اس کے پاس اسباب سکون نہیں ہے, لیکن جو سکون کا خالق ہے وہ اس کو حاصل ہے. جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, وہ اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان, وہ سکون اسباب سکون تو نہیں رکھتا لیکن خالق کے سکون کو اپنے پاس رکھتا ہے. بس اس کے سکون کے عالم کا کیا عالم ہوگا. اور ایک شخص ہے تمام اسباب سکون ہے, شاندار بنگلہ ہے, ہزار گز کی کوٹھی, شاندار اس کے اندر باغ بنا ہوا, گیراج کے اندر تین تین گاڑیاں کھڑی ہیں, بینک کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ رکھا ہوا ہے, ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن بلکہ سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے, کچن میں باورچی خانے میں تمام بڑھیا کھانے موجود, کیبل انٹرنیٹ اور ننگی فلمیں سب ہیں, شراب حسین سب ہیں, لیکن میرے دوستو یہ شخص پریشان اور عذاب میں مبتلا رہے گا. آئے یکے در باز دشو نامراد, آئے یکے در کنج مسجد مست و شاد, ایک شخص اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ خوش ہے اللہ کی فرما برداری سے. اور وہاں یکے در باغ دشو نامراد, ایک شخص باغ میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, چڑیا چہچہا رہی ہے, کوئل کی کوکو ہے, بلبل کی کوکو ہے, ہر طرف پھول ہے, گلاب موتیا چمبیلی میں بیٹھا ہوا ہے, ذرا کی گھنی چھاؤں میں ہے, سیب بھی کھا رہا ہے, آم بھی موجود ہے, لیکن جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ چین اور سکون نہیں پا سکتا. کیوں؟ کیونکہ سکون کا جو خالق ہے وہ ناراض ہے, سکون کا خالق ناراض ہے. جدھر کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا, جدھر کو رخ کیا تو نے یعنی اللہ تعالیٰ خالق گلستان ہے. بس اللہ جہاں پر اپنی کرم اور محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں, اب بندے کی فرما برداری کی جاتے ہیں, بس وہ کیا گلستان ہو جاتا ہے, وہ بندہ خود گلستان ہو جاتا ہے. وہ گلستان جانے کا محتاج نہیں ہوتا, باغ جانے کا چمن, اس کا دل خود باغ و بہار اور چمن بن جاتا ہے. اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے, تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیابان ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ جس دل پر اب سے اپنی نظر کرم کی نظر ہٹا لے, نظر کرم جس دل سے ہٹا لے, واللہ وہ شخص اسباب سکون میں بے چین اور پریشان رہے گا. کہاں جاتا ہے, کس سے دل لگاتا ہے, کہاں جاتا ہے, کس سے دل لگاتا ہے. تو میں سنا رہا تھا کہ وہ شخص جو مقروض تھا, ہزاروں میل کا سفر طے کر کے پہنچا کہ ایک سیٹ اور غنی اور رئیس وہ میرا قرضہ ادا کر دے گا. جب پہنچا تو دیکھا اس کا انتقال ہو گیا, جنازہ جا رہا ہے, غم کے مارے رونے لگا, روتے روتے بے ہوش سو گیا. خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا, خواب ہی میں فرشتے کے ذریعے سے کہلوا دی, آواز آئی کہ بندے تیرے گھر کی فلاں کوٹھڑی میں جو ہے تیرے دادا کی امانت رکھی ہوئی ہے اور تو اس کا اکیلا وارث ہے, جا اور جا وہ کوٹھڑی دے, وہ خزانہ نکال اور اپنا قرضہ بھی ادا کر اور چین سے زندگی گزار. اس نے خوابی میں پوچھا کہ اللہ میاں اگر گھر میں خزانہ دینا تھا تو اتنا فدی کرانے کی کیا ضرورت تھی, اتنا خار کرانے کی کیا ضرورت تھی, اتنا ہزاروں میل کا سفر کرایا اور خزانہ گھر میں, اور اتنا آپ نے سفر کروایا, سفر کی مصیبتیں اور مشقتیں. اب ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا کہ لے کے شیرینی اور لذات مقر, کہ بات یہ ہے کہ سفر میں جب انسان ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے نا, خط بر اندازہ رنجے سفر, انسان سفر میں جتنی مصیبتیں اور پریشانی اٹھاتا ہے نا, جب منزل پر پہنچتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے, کہتے ہیں اب سکون ملا. لیکن جس کو سفر میں پریشانی نہ ہو, بس ایسے ہی نعمت مل جائے, نو دولتیا کے کلٹی ہوتے ہی دولت مند ہو گیا. تو پھر دیکھا یہی کیا کہ وہ اپنے پاجامے میں نہیں رہتا, جامع سے باہر ہو جاتا ہے, آؤٹ آف پاجامہ ہو جاتا ہے, وہ بس بے دریغ پیسہ لٹاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ کہ اگر تجھ کو وہی بتا دیتا تو تو اس نعمت کی قدر نہ کرتا. اب تو جائے گا نا تو ایک ایک اشرفی کی قدر کرے گا, ایک ایک دینار کی, ایک ایک درہم کی تجھے قدر معلوم ہوگی. بس مولانا یہی فرماتے ہیں, لے کے شیرینی اور لذاتے مکر, حد پر اندازہ رنجے سفر, کے منزل کا سکون اس کو پتہ چلتا ہے جو جتنی زیادہ سفر میں مشکلات سے گزرتا ہے نا, منزل کو پر اس کو آرام اتنا زیادہ ملتا ہے. لہٰذا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک بات یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جنت جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے عطا فرما دے. بھائی اللہ کو قدرت ہے نا, اللہ کو قدرت ہے نہ نماز روزہ اور ہر گلی گلی کی ہر ہر قدم پر حسینوں سے نظر بچاؤ, دل پر چھلیاں چلاؤ, گانے نہ سنو, ننگی فلمیں نہ دیکھو, اور جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھو, فجر میں اٹھو, رات کو دیر سے سو, پھر بھی بیوی کوئی اگر کوئی بات کہے تو بیوی کی کڑوی باتوں کو برداشت کرو, ماں باپ کو کچھ کہے تو ماں باپ کی خدمت بجا لاؤ, استاد کی ناز نخرے اٹھاؤ, روزے کی تکلیف ہے, کتنی باتیں ہیں. اللہ میاں مفت میں جنت دے دیتے کیا مشکل تھا اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اگر جنت عطا فرما دے تو کیا مشکل ہے. حضرت فرماتے دس برس مجھ کو یہ سوال رہا, بس ماں جلال الدین رومی کی رحمت اللہ علیہ کے شعر سے مسئلہ حل ہو گیا کہ بات یہ کہ جنت مفت میں تو مل جاتی لیکن قدر نہ ہوتی. اب جنت میں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تڑپ تڑپ کے جینا, لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جام و مینا, یہی میرا سور سینا, میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. کہ ہر ہر قدم پر عورتوں سے نظریں بچا رہے, لڑکوں سے نظریں بچا رہے, ننگی تصویریں نظر آ رہی ہیں اخباروں میں, سڑکوں پر چلتے ہوئے, لیکن ہر ہر قدم پہ اپنے دل کا خون کر رہا ہے, ہر قدم پر اپنے دل کا خون کر رہا ہے. بس اسی خون تمنا سے جب وہ اس منزل میں مشرق مقام سے گزر کر جائے گا, جب اللہ کو پائے گا تب کہے گا کہ واہ واہ اس نعمت کا کیا کہنا. جیسے ایک بادشاہ تھا, ایک دیہاتی اس کے پاس آیا, اس دیہاتی نے کہا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. غریب آدمی, بادشاہ نے کہا بھائی میرے پاس کھانوں کی کمی نہیں ہے, تو کیا کھلائے گا؟ دیکھا حضور ایسی ڈش کھلاؤں گا کہ آپ اپنی فش کو بھول جائیں گے. ایسی ڈش, ایسا کھانا کھلاؤں گا کہ آپ کھانا اپنے کھانا شاہی کھانوں کو بھول جائیں گے. بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کھانا کھلاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھتے ہیں اس کو آزمان ہے. اس نے پوچھا وقت طے ہو گیا کہ فلاں دن بادشاہ تشریف لائیں گے, تو اس نے پوچھا حضور آپ کھانا کتنے بجے نوش فرماتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک 12 بجے کھانا کھاتا ہوں. اس نے کہا جی بہت اچھا, 12 بجے آپ تشریف لائیے گا میرے گھر میں تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. اب 12 بجے بادشاہ سلامت اس کے ہاں تشریف لائے. اب اس نے کہا حضور اب آگے تشریف رکھیے, اچھا بٹھانے کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کیا. اس نے کہا حضور غریب آدمی ہوں, ذرا کچھ تاخیر ہو گئی, اگر آپ مہربانی فرمائیں کچھ دیر انتظار فرما لیجیے تو میں کھانا حاضر کر دوں. بادشاہ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ابھی تو مجھے اتنی بھوک نہیں ہے, لہٰذا کچھ انتظار کرنے میں تو حرج نہیں. اب آدھا گھنٹہ گزر گیا, 12:30 بج گئے, 12 سے 12:30 بجا دی. تو اب آیا اس نے کہا حضور بات یہ کہ کھانا تو تیار ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اگر میں ابھی دسترخوان لگاتا ہوں تو نماز کا وقت قریب ہے, جماعت سے نماز نکل جائے گی, اگر آپ فرمائیں تو نماز کے بعد کھانا لگا دوں, آپ کی جیسا فرمائیں گے. تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی تمہاری بات تو ٹھیک ہے, نماز تو جماعت سے پڑھنی ہے, لہٰذا کھانا بعد میں کھا لیں گے, کوئی بات نہیں, ابھی کوئی خاص بھوک تو نہیں ہے, اتنا تو برداشت ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد نماز کے لیے گئے. اب جب نماز سے واپس آئے تو 12 بجے کھانے والا 1:15 بجے. تو بادشاہ نے کہا بھائی کھانا لاؤ. اس نے کہا جی بہت اچھا تھی, میں اندر جا کے پتا کرتا ہوں. اس نے کہا ذرا آپ صرف 15 منٹ مجھ کو عنایت فرما دیجیے, صرف 15 منٹ. بس گھر میں بیچاری گھر والی کچھ بیمار تھی, کر رہی ہے انتظام, صرف 15 منٹ آپ مجھ کو دے دیجیے. بادشاہ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے.
اب جب 15 منٹ گزرے بادشاہ نے کہا بھائی جو ہے لے آؤ, بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے, میرے پیٹ میں چوہے وہ میرا تھن ریس کر رہے ہیں, دوڑ لگا رہے چوہے اور میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے, جلدی سے جو ہے بس لے آؤ. اس نے کہا بس حضور ابھی بس لے کے آیا آپ بالکل. اب اس نے بادشاہ کے ہاتھ دھلوائے, دسترخوان لگایا, کرتے کرتے 15 منٹ اس کام میں بھی لگا دیے. اب تو بادشاہ نے کہا بھائی جلدی لاؤ جلدی کرو. اس کے بعد اس نے گرم گرم چپاتی روٹی, گرم گرم چپاتی اور دال, مونگ کی دال رکھی اور ساتھ میں چٹنی رکھی, گرم گرم دال, گرم گرم چپاتی اور چٹنی. بس بادشاہ نے جو ایک نوالہ کھایا, بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا, ایک نوالہ کھایا, کہا ارے ظالم یہ کیسی دال ہے, ایسی بس جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا. جب اس نے کہا کہ چٹنی کے ساتھ, اس نے کہا ظالم کیسی دال تم پکاتے ہو, واقعی ایسی دال تو میں نے زندگی میں کبھی نہ کھائی, تم ہمارے شاہی باورچی کو ایسی دال پکانا سکھاؤ جتنی عمدہ اور بڑھیا دال پکاتے ہو. کھانا کھا کر جب ہمارے بادشاہ الحمدللہ پڑا اور کہا کہ ایسی دال ہمارے باورچی کو سکھاؤ کہ یہ دال جو ہے یہ تو ہم نے زندگی میں کبھی نہ کھائی تھی, آج واقعی دال میں جو مزہ آیا وہ تو ہم کو کباب اور بریانی میں نہ مزہ آتا ہے. تب اس نے کہا کہ حضور اصل میں بات یہ ہے کہ آج آپ نے جو کھانا کھایا یہ بھوک میں کھانا کھایا, ورنہ روزانہ 12 بجتے تھے تو باورچی آتا تھا کہ جناب شاہی باورچی حضور کھانا نوش فرما دیجیے, تو حضور فرماتے تھے ارے بھائی بھوک نہیں ہے, تو باورچی کہتا تھا حضور اگر کھائیں گے نہیں تو کمزور ہو جائیں گے, اگر حضور کھائیں گے نہیں تو کمزور ہو جائیں گے. باورچی اچھا کمزور بھائی چلو پھر کھا لیں. تو نتیجہ کیا ہوتا تھا, وہ بھوک ہوتی نہیں تھی اور بھوک نہ ہو اشتہا نہ ہو اور کھانا کھائے تو اس میں لذت نہیں ہوتی, اور جب بھوک ہو بھوک تو ہے بھوک کے اندر پھر دال بھی مزہ دیتی. تو بات یہ ہے حضور کہ آج آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی, تو اس بھوک میں جو مزہ ہے کھانا کھانے کا بس وہی جو مزہ ہے, اس وجہ سے دال تو آپ کا جو باورچی پکاتے ہیں ایسی دال تو ہم پکا بھی نہیں سکتے. تو میرے دوستوں اسی لیے مزہ کیا ہے کہ کہتے کیا ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کا تقاضا ہی نہ ہو. ارے میاں مزہ اسی میں ہے, مزہ یہ ہے کہ دل چاہے کہ میں گناہ کروں, دل میں تقاضے اٹھ رہے ہیں, کیونکہ اگر تقاضے نہیں ہیں تو یہ مرد بھی نہیں ہے, یہ تو ہجڑا ہے, اور ہجڑا ولی اللہ نہیں بن سکتا, خاص ولی اللہ. جس کو جتنے تقاضے زیادہ ہوں گے میرے دوستوں, جتنے تقاضے کی شدت ہوگی, ارے میاں جب وہ تقاضے پر عمل نہ کرے گا تو وہی تقاضا نور سے تبدیل ہو جائے گا. دادا سوچو ایک آدمی کو 1 کلو تقاضا ہو رہا ہے تو وہ تقاضے پر عمل نہیں کیا تو 1 کلو نور پیدا ہوا, کسی کو مان لو کہ 50 کلو تقاضا ہو رہا ہے کہ بس میں یہ گناہ کروں نا فرمانی کروں, لیکن وہ اس گناہ سے بچتا ہے, بتاؤ 50 کلو نور پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہہ رہے مزہ یہی ہے کہ گناہ سے بچنے کا, تقاضا جتنا شدت ہو جتنا شدت ہوگی میرے دوستو نور بھی اتنا زیادہ پیدا ہوگا. اب رہی بات تقاضے سے بچنے کا طریقہ کہ کیسے بچے, تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ تقاضے کا علاج کیا ہے, صرف یہ ہے کہ عدم التفات, توجہ مت کرو اس کی طرف, تھوڑی دیر کا یہ ہوتا ہے. اسی کو اس بات کو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خواجہ عزیز الحسن مسعود رحمتہ اللہ نے شعر میں فرمایا کہ طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک, طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو ہٹا لے خیال اپنا, ذرا دیر کو ہٹا لے خیال اپنا, یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. ایمٹی نے جو ہے وہ شب برات کے پٹاخے بنائے, وہ بھی یہ شب برات کی یاد کرانا آخر میں پیش کروں گا ان شاء اللہ. پٹاخے بازی, شیطان 2 قسم کے پٹاخے سکھاتا ہے, 2 قسم کے, وہ میں آج آپ کو شاید زندگی میں پہلی دفعہ یہ مضمون سنیں گے انشاءاللہ تعالی. شیطان کے نے کیسی 2 پٹاخے بازی سکھائی, تو کیا فرمایا, طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ارے ظالم اگر گناہ کرنے کا تقاضا ہے تو تو کیا کر کہ تھوڑی دیر ہوتا ہے سر تقاضا, تھوڑی دیر اگر تو اس وقت میں اپنے خیال کو منتقل
مر جاؤں گا لیکن مرتا کوئی نہیں ہے. گناہ کرنے مان لو کسی کا عورت کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے بہت دل چاہتا ہے بہت سے مرتبہ دل میں خیالات پکانے کو بہت جی چاہتا ہے اس وقت میں کیا کرے اکیلا مت بیٹھے بلکہ کسی اللہ والے کے پاس چلا جائے نیک دوستوں میں چلا جائے ارے بیوی بچوں سے باتیں کرنے لگ جائے ان کے پاس بیٹھ جائے بس تھوڑی دیر ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا یہ ندی جو چڑھی ہے اتر جائے گی اس کے بعد یاد بھی نہیں آئے گا اس کو کہ تقاضا کیا تھا تھوڑی دیر کی بات ہے. اس لیے لوگ تقاضوں سے بہت گھبراتے ہیں کہتے ہیں صاحب بڑا جی چاہتا ہے گناہ کا اور بڑا ارے میاں یہ جی چاہنا تو بڑی نعمت ہے اسے گھبراؤ مت کبھی بھی اسے کبھی مت گھبراؤ. دیکھو حضور صلی اللہ تعالی وسلم آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر آپ اے بھائی خاموشی سے بیٹھو باتیں مت کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک مادہ رکھا ہے اس مادے کا نام ہے عشق کا مادہ. عشق کا مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے عشق ہے ہر انسان کو. اب کہتے کیا ہیں اب انسان اچانک کبھی کسی پر نظر پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ بات کسی اور دیندار کو جا کر پوچھے کہ صاحب فلاں سے مجھ کو عشق ہو گیا کہے گا بدماش کہیں کا بے خدا یہ کام شرم نہیں آتی بے غیرت. لیکن میرے مرشد کو دیکھو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تو بھائی یہ مادہ اللہ نے رکھا ہے عشق کا مادہ لہٰذا اس سے کیوں انکار کرتے ہو لیکن کرنا کیا ہے اس کے بعد یہ سکھایا. اور حدیث شریف میں آئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من عشقا کسی کو کسی سے پیار ہو گیا عشق ہو گیا عشق ہو گیا لیکن وہ کیا کرے اب اس کا عمل کیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ظاہر نفسیات آپ نے انکار نہیں فرمایا یہ نہیں کہ عشق ہی نہیں ہونا چاہیے انکار نہیں کیا لیکن آپ نے کیا فرمایا اگر عشق ہو گیا تب کیا کرے اب اس کو ایک دستور العمل دے دیا کہ عاشق اگر کسی کے عشق میں مبتلا کوئی شخص ہو جائے اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ یہ کام کرے. نمبر ایک کام قطمہ اس کو چھپا لے کسی کو بتائے نہیں نہ کسی دوست کو بتائے نہ کسی رشتے دار کو بتائے نہ اس کو بتائے چاہے لونڈے کے عشق میں مبتلا ہو جائے چاہے لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے لیکن دونوں کو نہ بتائے چھپا لے قطمہ چھپا لے یہ کام ہو گیا نا بتائے نہیں. نمبر دو وعفا پاک دامن رہے کیا مطلب آنکھ سے اس کو دیکھے نہیں کان سے اس کی گفتگو نہ سنے ناک سے اس کو سونگے نہیں زبان سے اس سے گفتگو نہ کرے ہاتھ سے اس کو خط نہ لکھے اور پاؤں سے اس کی گلی کے چکر نہ لگائے اور دل میں اس کے خیالات نہ پکائے. سمجھ رہے ہو نا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے کہ یہ کام کرو ابا پاس دامن رہو آنکھ سے دیکھو مت کان سے اس کی باتیں نہ سنو ناک سے سنگو مت زبان سے اسے اس کو بتاؤ مت ہاتھ سے اس کو خط نہ لکھو دل میں خیالات مت پکاؤ اور ٹانگوں سے اس کی گلی کے چکر مت لگاؤ. تو یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں عفیف پاک دامن رہے اور وہ صبر اور صبر کر لے جو اس کو کرنے میں پاک دامن رہنے میں اس کو غم آتا ہے مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے دیکھو بھائی چلا دو ادھر کے دیکھو اس مصیبت آتی ہے نا غم میں کیونکہ عفیف رہنا آسان نہیں لہذا وہ غم آتا ہے لیکن اس غم پر صبر کر لے. اور مان لو جس کسی کی معشوقہ کے عشق میں تھا اس سے شادی نہیں ہوئی کسی اور سے شادی ماں باپ نے کرا دی لیکن اسی پر صبر کرے جو مل جائے کیونکہ بھائی دیکھو رشتے تو کہتے ہیں نا آسمانوں پر ہوتے اللہ تعالیٰ بس جو لیلا ملے جو بیوی ہے اسی کو لیلا سمجھے یہی ہماری لیلا ہے. کیوں یہ ہماری لیلا کیوں ہے اس لیے کہ بدست مولا ملی ہے جو ہمیں ملی وہ بدست مولا ہے اس پر صبر کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ فرماتا یہاں تک کہ اسی حال میں اسی طرح زندگی پر اس کی یاد تڑپاتی رہے اور فرماتا یہاں تک کہ وہ مر جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہیں ثم ماتا مر گیا تو آپ کا فیصلہ ہے فرماتا شہید ان بس وہ شہید مرا. دیکھا آپ نے صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے کہ دیکھو اگر عشق ہو جائے تو تم لیکن خبردار چھپا لو بس گاؤں سے مت پھرو. یہ دوستوں کو بتا رہے ابھی یار کیا بتاؤں یار ابھی یار یار جو ہے اس کو بازے لوگ عجیب حرکتیں کرتے پلیٹ سے خون نکال کر خط لکھتے. یعنی انسان خود سوچے تو اپنے بیوقوفی پر ہنسی آئے اور اس کو خط لکھتے ہیں اور خیالوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ہائے 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 کرتے ہیں اور کاش کاش دل ہوا پاش پاش دل کو تڑپاتے ہیں یاد کر کر کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا علاج فرمایا کہ اللہ حضر قربان جائیے کا من رہے. تو میرے دوستوں اسی عشق کی وجہ سے شہادت کی موت ملے گی. زندگی بھر مان لو یاد آتی رہے اس کی لیکن خیالات خود نہ پکائے یاد آ جائے تو بس اپنے کام میں مشغول ہو جائے. تو یہ شخص جب مرے گا تو شہادت کی موت ملے گی. ٹھیک ہے آپ نے صاحب. اور اس لیے عشق کا مانتا ہے عشق کا انکار نہیں ہے لیکن نظر بچائے اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھے آزاد نہ پھیرے. کیونکہ اگر نظر آزاد پھرے گی تو پھر ضرور کہیں نہ کہیں آنکھ لڑ جائے گی اور جب آنکھ لڑ جائے گی تو میرے دوستوں ذلیل ہوتا ہے. زیادہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک صاحب ہیں دیندار کیا کہیں بس بزرگوں سے تعلق اگر نہ ہو سچ بتاتا ہوں میں انسان ایسے ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ. لیکن بزرگوں سے تعلق جب کریں تو اپنی حال بھی بتائیں کیونکہ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ کان سے صرف باتیں سنتا رہے. اپنی اصلاح کروائے کہ صاحب مجھ کو یہ مرض ہے فلاں مرض ہے فلاں مرض ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ والے وہ ترکیب ایسی بتا دیں گے کہ مرض بڑے سے بڑے مرض جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ہر چیز کا علاج موجود ہے لکل مرض داؤن ہر مرض کا علاج موجود ہے بھائی. اب وہ دیندار صاحب وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. ان کی شادی بھی اب انہوں نے اپنے عشق کو چھپانے کے لیے ایک جگہ شادی بھی کی خرچہ کیا کیونکہ آج کل تو لوگ شادیوں پر بھی لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ تو خیر معمولی ہے یہ تو غریب کی شادی کہلاتی ہے. لاکھ ڈیڑھ لاکھ والی تو غریب کی شادی کہلاتی ہے. اور حدیث شریف میں آتے ہیں کہ ان آدم نکاح فرق اثر ائی سرو مؤنا کہ بہترین نکاح برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. اور آج ہمارے ہم نکاح میں نکاح پہلی بات تو مسجد میں نکاح کرتے ہی نہیں ہے جبکہ سنت یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کریں. اور پھر نکاح میں اگر ناچنے والے نہ آئیں یا ناچنے والے نہ آئیں تو جی پتہ کیسے چلے گا کہ شادی ہوئی ہے. لہذا وہ غریب صاحب جو زکات مانگتے ہیں تو پتا چلا ان کے یہاں بھی ناچنے والے اور ناچنے والیاں آ رہی ہیں. او جناب حیران موویاں بن رہی ہیں اور پورا ایسا ڈھول تماشا اور پھر فائرنگ تو فائرنگ کرنے کا ایک رواج جی پتا چلے کیا شادی ہے شادی کیسی. اتنا پیسہ لگاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. زیادہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے ابتدا ہوتی ہے ساری زندگی یہی نافرمانی کے ساتھ چلتے رہتے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچہ ہو. خیر ان صاحب نے پھر کیا کہ ایک شادی کی اس نے عشق کو چھپانے کے لیے جب شادی ہوئی تو پھر اس کے بعد چھ مہینے کے بعد اس کو طلاق دے دی جس عورت سے شادی کی. کیوں کہ دل میں تو وہ معشوقہ گھسی ہوئی تھی. چھ مہینے کے بعد طلاق دے دی. ایسے خطرناک چیز ہے عشق کی بیماری. اس کے بعد خیر ان کی شادی اس سے بھی ہو گئی. اب جو ہے جب وہ شادی میں آئے دیندار صاحب ہے دیندار داڑھی بھی ہے اللہ کی پناہ اسی لیے تو فرمایا کہ بھائی اپنی حفاظت کرواؤ جو اعمال کے اللہ نے توفیق دی ہے اللہ والوں سے تعلق کر لو ورنہ ایسی ایسی حرکتیں ہوگی کہ انسان شرمائے گا دیکھ کر. کیوں اب مسجد میں بیٹھے سستی ہے جمع ذکر تلاوت لیکن جب باہر نکلتے تو نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں ننگی فلمیں تک دیکھتے ہیں اور ماتھا دیکھو تو سجدے کا نشان ماتھے سے لے کر ناک تک چلا آ رہا ہے اور پتا چلا ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے. اور لڑکوں سے منہ کالا پھنسنے کا نشان ماتھے سے لے کر ناک تک چلا رہا. شکل دیکھو تو بھائی عزیز بستانی معلوم ہوتے ہیں اور حرکتیں دیکھو تو ننگے عزیز معلوم ہوتے ہیں. ایسا حال. اب شادی میں کیا ہوا کہ اب شادی میں آئے تو اب عورتیں بلاتی ہیں نا کہ دلہا کو بھی تو بلاؤ. جیسے ایک بڑے میاں کو شادیاں بہت کرتے تھے, ایک بڑے میاں کو شادیاں کرنے کا بڑا شوق تھا. تو اب ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے تم اتنی شادیاں کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں عورتیں بلاتی کہتی ہیں کہ پردہ کر لو لڑکا آ رہا ہے تو یہ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ پردہ کر لو لڑکا آ رہا ہے. لڑکا کہا جب اس عمر میں لڑکے کا لفظ سنتے نا اس سے بڑا مزہ آتا ہے, بس اسی لیے ہم شادیاں کرتے. اب انہوں نے عورتیں, اب یہ بھی رواج ہے کہ دلہا جو ہے وہ سب عورتوں کے سامنے آ جاتا ہے, پردے کا تو اللہ کی پناہ, تہجد ذکر تلاوت سب ہے, لیکن چچا زاد بہن خالہ زاد بہن حسد کی باتیں کر رہے ہیں. لہٰذا وہ دلہا صاحب کا بھی واقعہ سنیے. آئے نظریں جھکا کر, عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنا متقی ہے, کہ نظریں جھکا کر ذرا کتنے متقی ہے کہ نظریں نہیں اٹھاتے. ذرا ان کی ہسٹری دیکھو, چار سال جو معاشقہ لڑایا, جتنے متقی ہیں اسی کو فرمایا یہ تقوی کھلابی ہے. کہ حال یہ ہے کہ جب پیشاب کرتا ہے نا کتا تو ٹانگ اٹھا کر موتا ہے کہ ٹانگ گندی نہ ہو جائے, چھینٹوں سے بچتا ہے جناب. ایسا بس یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستوں نظر کی حفاظت بہت کریں, اس کو معمولی نہ سمجھیں, اس کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے اور ہو رہے ہیں. لہذا اس عورت کا کیا قصور تھا جس نے چھ مہینے رہی اور اس کو طلاق دے دی؟ یہ سب کیا, یہ عشق کی کرامات ہے. ایسا ایسا حال ہوا کہ نظر کسی پر پڑ گئی, بعض مرتبہ کسی فاحشہ عورت کے چکر میں پڑ گئے, سارا مال کاروبار روپیہ پیسہ بیوی بچے سب چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے, اور جب پیسہ لوٹا تو اس نے بھی چوتڑ پر لات مار کر بھگا دیا, وہ بھی تو مال سمیٹری کے لیے. سب نتیجہ کیا ہوا کہ آخر میں نہ خدا ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اس لیے فرمایا کہ اس نظر کی حفاظت کرو, اس کو معمولی مت سمجھو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم, یہ نظر جو ہے شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے تیر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی کے اندر کہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فرماتے من ترکہا مخافتی, جو میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو ابدلتہ ایمانن یزید حلاوتہ فی قلبی, ایسا ایمان اس کو عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. حلوہ ایمانی ہے میرے دوستو, دل کے اندر اور ایسی لذتیں ملے گی. آج کیا بات ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, حج عمرہ ہے, بزرگوں کی صحبت میں تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت ہے, مسجدوں میں مدرسوں میں مال روپیہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل تو غیر اللہ سے لگا رہا ہے. عورتوں کو دیکھنا, ہاں یہ چچا ذات بہن خالہ ذات بہن بھوپی ذات بہن ان سے پردہ ہے اور ہم پردہ نہیں کرتے. بیوی کی بہن سے پردہ ہے سالی جس کو بولتے ہیں, اور سالی سے پردہ نہیں ہے. اور بازے تو عجیب ہیں, دیندار کہلاتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرواتے. ایسے بھی بےہودا ہیں, اور شکل دیکھو تو بالکل ایسی معلوم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں صوفی صاحب عرصے سے اترے ہوئے چلے آ رہے ہیں, لیکن بےہودا بغیرت اس نے کمینے بن کا یہ مظاہرہ کہ اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کراتے. کتنی بے شرمی ہے بھائی. بتاؤ بھائی, کوئی شریف آدمی پسند کرتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی دیکھے؟ بتاؤ بھائی, کوئی شریف آدمی پسند کرتا ہے؟ اور یہ خود بغیرتی کا مظاہرہ کہ اپنی بیویوں کو سامنے پیش کر رہے ہیں. جناب آپ بھی دیکھیے, اور شکل دیکھو تو جو ہے وہ ٹوپی کھسکتی نہیں ہے, شلوار ٹکوں سے اوپر ایک مٹھی داڑھی, لیکن پردے کو معمولی سمجھتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں میرے دوستو, گھروں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ سب اسی کمینے پن کی حرکتوں کی وجہ سے. ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ, آئے دن سنتے رہتے ہیں. آئے دن کو ہوا دیور بھابھی کو لے کر بھاگ گیا, چچی جو ہے بھتیجے کے ساتھ بھاگ گئی. ایسے ایسے واقعات کہ شادی شدہ عورت بچے والی پڑوسی کے ساتھ بھاگ گئی. یہ سب اور اچھا ایسا ہے کہ گھروں سے عورتوں کو نکالتے ہیں پورے پردے میں, لیکن اپنے گھروں میں ہی وہ ٹی وی رکھا ہوا ہے, اس پہ کیبل لگایا ہوا ہے, سارے انگریزی چینل سارے بےہودہ ننگے پروگرام اس میں دیکھ رہے ہیں. ترکیبیں آتی کہاں ہیں؟ یہ سب اسی کی کرامات ہیں. اس لیے میرے دوستو اللہ کے لیے اپنی جان پر ہم لوگ رحم کر لیں, اللہ کے لیے اپنی جانوں پر ہم خود رحم کر لیں, ہم اپنے ہاتھوں سے. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دست مارا پائے مارا می خورت, کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہے ہیں. بے امان تو کرتے کہ برت کہ اللہ جب تک آپ اپنا امان اور امن ہم کو نہ دیں گے ہم اس ظلم سے بچ نہیں سکتے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو خراب کرتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو بے شرمی بے حیائی سکھاتے ہیں خود. اسی لیے بعض لوگ ایسے بھی ہیں دیندار ہیں, اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم ننگے کپڑے پہنو, آدھی آستین والے اور بے خدا ننگے کپڑے پہناتے. اب پوچھو بھائی, پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے, کیا آپ ان کو ایسے کپڑے کیوں پہنا رہے ہیں؟ ارے صاحب اصل میں ہم کیا کریں, ہمیں باہر ایسی عورتیں دیکھنی پڑتی ہیں اس لیے ہم اپنے گھر میں ہی دیکھ لیتے. تو بھائی دیکھنی کیوں پڑتی ہیں؟ یہ تو نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے, اپنی نظروں کو جھکاتے کیوں نہیں ہو؟ ظالم اس نظر کے مالک ہم نہیں ہیں, یہ آنکھیں اس کے ہم مالک نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے مالک ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نظر کو نیچی کرے تو بےہدا اس کو نظر کو نیچے کیوں نہیں کرتا یہ؟ اور پھر اس کا انجام کیا نکلتا ہے؟ اس کا انجام یہ نکلتا ہے فیشن کے پیچھے کہاں تک جائے گا؟ یہاں تو فیشن کی کوئی حد ہی نہیں ہے, وہ تو مزید اور یعنی ننگے سے ننگے پن کی طرف جا رہا ہے, کہاں تک جائے گا؟ پھر اس کے بعد ایک دن ہوگا کہ ہاتھ سے نکل جائے گی, پھر اس کے بعد کہے گا کہ ہماری بیوی پر کسی نے جادو کر دیا. کہتے کیا کہ جی ہمارے گھر پر جادو ہو گیا. ارے صاحب بس کیا بتائیں, صاحب لڑائی ہے, جادو کسی نے جادو کر دیا. وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ جادو کسی نے نہیں کیا, ہم خود جادو کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی یہ سب سے بڑا جادو ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ سب سے بڑا جادو ہے. اور یہ جو جادوگر ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے نا ٹی وی, یہ خود سب سے بڑا جادو ہے. خیر تو میں ایک, اس لیے میرے دوستو نظر کی حفاظت کرے, اس کو معمولی مت سمجھو, اللہ کی فرما برداری بہت قیمتی چیز ہے میرے دوستو. اپنے ایمان کو, اپنے ایمان کو سڑکوں پر اور گھروں میں برباد نہ کریں نظر خراب کر کے. جتنے آج لوگ ہیں ہر آدمی کو دیکھو آج پریشان ہے, کہتے ہیں صاحب پریشانی, اور وجہ کیا نکلتی ہے؟ تو دیکھا کہ نظر بازی میں مشغول ہے, نظر بازی میں مشغول ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے. اچھا شب برات کا مسئلہ, یہ 15ویں رات کو جاننا جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا ایک مستحب ہے, اجازت ہے, اگر کوئی کام کرنا چاہے تو بہت اچھا ہے. لیکن بعض لوگ اس رات میں نفلے پڑھتے ہیں, بہت اچھا کام ہے, لیکن ان کے فرض باقی ہیں, ہے نا بھائی؟ فرض جو ہے وہ ضروری ہے نا, لہذا اگر جاگتا ہے عبادت کرتا ہے تو فرض ادا کرے. جو قضائے عمری ہے, جو زندگی بھر کسی کے 5 سال کسی کے 10 سال نمازیں باقی ہیں, بھائی ان نمازوں کو پورا کرے, ان نمازوں کو پورا کرے. نوافل سے زیادہ اہم فرائض ہیں, فرض ہیں, اور روزے فرض باقی ہیں. نفل روزے کا اہتمام ہے, نفل روزے کا اہتمام ہے. جیسے ایک صاحب تھے تو اتنے شرم لمبا کرتا پہنتے تھے, نیچے شلوار نہیں پہنتے تھے لیکن لمبا کرتا پہنتے تھے گھٹنوں سے بھی نیچے, اور شرمیلے اتنے کہ جب کوئی سامنے آتا تھا منہ چھپا لیتے تھے کرتے تھے. بس ایسا ہی حال ہے کہ فرائض تو ہے نہیں, نفل کا اہتمام اتنا اور فرائض ہے نہیں, ایسی شرم آیا ہے کہ صاحب نفلیں کتنی؟ ارے جناب 300 رکعت پڑھیے نفل. ارے بھائی بہت اچھا کام ہے لیکن فرائض کا اہتمام کر لے میرے دوست, فرائض کا پہلے پوچھا جائے گا. نوافل اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا بھائی, یہی مسئلہ ہے نا. نفلی روزے باقی ہیں, نفلی روزے فرض روزے رمضان شریف کے روزے باقی ہیں, اور وہ روزے نہیں رکھتا, نفلی روزوں کا اہتمام ہے, منع نہیں ہے, لیکن میرے دوستوں فرائض کا پورا کرنے کا اہتمام کریں ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اب میں نے کہا تھا نا کہ شیطان دو پٹاخے سکھاتا ہے, دو پٹاخے ہوتے ہیں شب برات میں, دو پٹاخے. پہلی بات تو یہ جو شب برات کا نام یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بعد میں آیا کہیں سے. اس زمانے میں یہ شب برات وغیرہ کچھ نہیں نام تھا, کوئی جانتا بھی نہ تھا کہ شب برات کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال مبارک رات ہے, مبارک رات ہے. اب اس میں شیطان کیا کام کرتے, اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں. اب شیطان نے فرشتوں سے محروم کرنے کے لیے کیا جادو جگایا, کیسی ترکیب بدبو سے نفرت ہے, جہاں بدبو فرشتے وہاں نہیں آتے. اس لیے مسئلہ کیا ہے کہ مسجد میں کچا پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے, ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب شیطان نے کیا ترکیب سکھائی کہ چلو پٹاخے پھاڑو, اب پٹاخے پھاڑ رہے ہیں, گندک گندک کی بدبو سے ماحول سارا بدبودار ہو گیا, تو بتاؤ فرشتے کیسے آئیں گے؟ لہذا میرے دوستو اپنے بچوں کو پیسے دینا جائز نہیں ہے. خود پٹاخے کے لیے پیسے دیتے ہیں, ارے پتا تو چلے بھائی, اچھا شب برات چلو عبادت کی ہے نا, عبادت, تو یہ عبادت میں پٹاخے پھاڑنا یہ کسی اصل میں آتا ہے بھائی؟ عبادت میں فائرنگ کرنا, پٹاخے گندک کی بدبو ساری فضا میں پھیلی ہوئی, تو فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور پھر سر پیسہ, اور یہ جو پیسہ ہے سمجھو پیسے کو آگ لگا رہا ہے. اگر کوئی آدمی 1000 روپے کے نوٹ کو آگ لگائے, بتاؤ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے اصل میں بھائی بس یہی جو 10-10 روپے 20-25 روپے کے جو پٹاخے خرید کر اس کو آگ لگا رہے ہیں, یہ بھی تو روپے پیسے کو آگ لگا رہے ہیں. ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے, شام کو 1000 کا نوٹ ملا, بس اس نے اس نوٹ کو آگ لگا دی اور ختم کر دیا. کہیں گے صاحب آپ اچھے عقل مند آدمی ہیں, آپ نے کہاں سے ڈگری لی ہے؟ کیا امریکہ کی تربیت یافتہ ٹرینڈ ہے امریکہ سے کیا انجینئرنگ کی ڈگری لکھ دی ہے جو آپ اتنی عقل مندی کے کام کر رہے ہیں؟ تو میرے دوستو یہ پٹاخوں کو آگ لگانا, ذرا سوچے تو کچھ عقل استعمال کریں کہ کیا ہے یہ کہ آگ لگا رہے ہیں اپنے روپیہ اور پیسے کو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول مال خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور ان اللہ لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو اپنا محبوب اپنا دوست نہیں بناتا. لہذا پٹاخہ, ایک تو پٹاخہ یہ ہوا, اب دوسرا پٹاخہ سنیے, ایک تو دوسرا پٹاخہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ سنے. یہ پٹاخہ تو عام ہے نا, اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب میری والدہ ہی ہے 70 سے تجاوز ہیں, 70 برس سے زیادہ ہے, دل کی مریض ہیں اور بلڈ پریشر کی مریض ہیں, شوگر کی مریض ہیں میری والدہ. حال یہ ہے کہ اگر نیند ایک دفعہ خراب ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی, پھر یہ حال ہوتا ہے. اور صرف میری والدہ کا نہیں, اکثر گھروں میں ایسے بوڑھے موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو بیمار ہیں. اب ہوتا یہ ہے ہماری گلی میں ایسا پٹاخہ پھٹتا ہے کہ اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی, اور دل کے مریض اگر اچانک اٹھے تو کیا حال ہوتا ہے بتاؤ؟ دل کے مریض کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی خبر ایک دم مت سناؤ, آہستہ آہستہ اس کو بات بتاؤ, کیونکہ ایسا نہ ہارٹ فیل ہو جائے. اب سوچو اگر پٹاخے کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ اس کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ ہمارے, میں اپنی والدہ کی بات نہیں کر رہا, مثال سمجھا رہا ہوں, ہمارے اکثر کے گھروں میں بوڑھے ماں باپ اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے دل پر کیا گزرتی ہے ذرا. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کتنے بچے خود اس پٹاخے کی پٹاخے سے آگ لگی, بچے مر گئے, گھروں میں آگ لگ گئی, گھر جل کر خاک ہو گیا, دکان میں آگ لگی, دکان جل کر خاک ہو گئی. لیکن ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ اتنا اللہ پر توکل کرتے ہیں, ارے کوئی بات نہیں, اب دوبارہ آئندہ ایسا نہ ہوگا, اب احتیاط کریں گے. تو ایک تو پٹاخہ یہ ہوا, اب دوسرے پٹاخے کی ترکیب کیا سکھائی؟ کہ حلوہ پکاؤ, حلوہ. اچھا آپ حلوہ سے پھر بھائی حلوہ کیوں؟ شب برات میں 15 شعبان کو آپ کھلاتے حلوہ؟ جی حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ کھایا تھا, ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. حلوہ جی کیوں؟ حضرت اویس قصہ خود ہی سناتے ہیں کہ چونکہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت اویس کرنی رحمت اللہ نے جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے دندان مبارک دانتوں کو شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پتا نہیں تھا کون سے دانت ہیں, سب دانت نکال دیے. تو ان کی ماں نے ان کے لیے حلوہ پکایا, اب وہ حلوہ کھاتے ہیں. تو بھائی حضرت اویس نے تو دانت شہید کیے, آپ تم دانت اپنے سلامت رکھتے ہو حلوے کھاتے ہو؟ پہلے اگر سنت ادا کرنی ہے تو پوری سنت ادا کرو, اپنے دانتوں کو بھی تو توڑو. اگر حضرت اویس کی اتنی محبت ہے ادا کرنے کے ساتھ کیا کہ حضرت اویس نے دانت توڑے تھے اور حلوہ, دیکھو پچھلی لائن کے پنکھے مت چلاؤ, اتنا نہیں جنریٹر بدل اٹھائے گا. اگلے کا بھی سارا وہ ختم ہو جائے گا. تو حضرت اویس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو توڑا اور پھر ان کی ماں نے حلوہ پکار کر دیا. تو حضرت اویس نے تو دانت توڑے تھے, کیا بات ہے, ہم دانت تو توڑتے نہیں ہیں, حلوہ کھاتے ہیں. کیوں جناب, یہ کون سی ترکیب ہے؟ اور اس کو کیا کہتے ہیں 420. یہ حلوہ کھانے کا مزہ لے لیا, چونکہ دان توڑنے میں تکلیف تھی نا کہ بوٹی کیسے چبائیں گے, پھر مرغی کی ران کیسے کو کیسے دبوچیں گے, تو حلوہ کھانے لگا دیا, حلوہ اور دانت نہیں توڑتے. اور پھر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ احد شعبان میں نہیں ہوا تھا بلکہ شوال کے ابتدا میں ہوا تھا, سن تین ہجری. اور شوال جو عید کا مہینہ کہلاتا ہے, رمضان شریف کے بعد جو مہینہ آتا ہے, شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا تھا. تو اس مہینے میں, تو یہ کیا بات ہے, کیسی استادی ہے کہ غزوہ احد ہوا شوال میں اور ایڈوانس میں ہی حلوہ کھا لیا. کیسی استادی ہے, ترکی نے دیکھی آپ نے صاحب, ایڈوانس میں حلوہ کھا لیا کہ احد غزوہ احد ہوا شوال میں اور ایڈوانس میں حلوہ شعبان میں کھا لیا. اچھا پھر اس کے بعد اب حلوہ کھایا پیٹ بھر کر خوب اچھی طرح, تو جب حلوہ کھائے گا تو پیٹ میں بلوا نہیں ہوگا نا جناب, جب حلوہ زیادہ کھائے گا تو پیٹ میں بلوا ہوگا نا, جب بلوا ہوگا تو پٹاخے چھوٹیں گے کہ نہیں چھوٹیں گے. تو دیکھا آپ نے صاحب, شیطان نے وہاں پٹاخے الگ چھٹوائے اور یہ پٹاخے الگ چھٹواتا ہے, دو دو پٹاخے ایسے اس طرح سے کہ ساری فضا کو تم گندا کرو تاکہ فرشتے آ سکے. میرے دوستو کیا دیکھے, کہاں جا رہا ہے انسان, ذرا عقل استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل عطا فرمائی ہے, ان چیزوں میں فضول چیزوں میں اپنا روپیہ پیسہ اور وقت برباد کر کے. اچھا پھر رات کو جاگتے ہیں, اچھا رات کو جاگنا بھی پوری رات جاگنا فرض سمجھا کہ پوری رات جاگتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز سے ذرا پہلے, فجر کی نماز سے پہلے جناب کو نیند آ گئی کیونکہ جاگنے کی عادت نہیں, اب نیند آ گئی, اب سو گئے. رات بھر نفلیں پڑھی, یاسین شریف پڑھی, قرآن شریف پڑھا اور فجر کی نماز غائب. کیوں؟ اصل میں ہوا یہ نا کہ اتنی عبادت کر لی کہ جنت مل گئی, اب فجر کی نماز معاف ہو گئی. جیسے ایک آدمی تھا, وہ عابد عبادت کیا کرتا تھا, تو ایک سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے, کہتے تھے بڑا اللہ والا ہے, بڑا متقی ہے. تو ایک شخص جا وہ مذاقیہ تھا, اس نے کہا یہ اللہ والا نہیں, یہ دھوکے باز ہے, کہ تم سب لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. وہ صف اول میں مسجد میں صف اول میں نماز پڑھتا تھا. تو اب اس نے کہا کہ دیکھو میں بتاؤں گا, یہ ایسی دھوکہ دیتا ہے, تمہیں ایسی اللہ والا سمجھتا ہے اس کو, یہ ایسی چکر باز ہے, جاہل ہے, اور جاہل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لوگ اس کو کہتے تھے کہ کیا تو ایک نیک آدمی کو ایسا بولتا ہے, کہا وقت آنے پہ پتا چلے گا. تو اس آدمی کا معمول یہ تھا کہ تہجد کو رات کو اپنی چھت پر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا تھا. تو تہجد کی جب نماز کے لیے اٹھا, ایک دن اٹھا تو یہ مسخرا جو مذاقیہ, یہ پہلے سے وہاں درخت کے قریب پہنچ گیا, جبکہ تہجد کے لیے ابھی اللہ اکبر کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے عجیب سی آواز نکال کر اس کو پکارا, وہ فلانے. تو اس نے پوچھا ارے کون, اس نے کہا وہ, تو اس نے کیا کہا کہ میں جبرائیل ہوں, تو اور آسمانوں سے آیا ہوں. اس نے پوچھا بھائی جبرائیل کیسے آنا ہوا, اس نے بتایا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ یہ میرا بندہ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے, اتنی محنت اور مشقت کرتا ہے, تو میرے بندے کو بولو کہ ہم نے تمہاری تہجد کی نماز معاف کر دی. اس نے کہا اچھا, خوشی کے مارے تو جلدی سے اترا اور جا کے سو گیا, نماز معاف کی تہجد کی, فجر میں بھی نہیں آیا. اب فجر میں غائب, دوپہر میں غائب, عصر میں غائب, پورا دن ایک نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آیا. تو لوگ پریشان کہ جو صف اول میں نماز پڑھنے والا, تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا, وہ کہاں غائب ہو گیا. اب ایک دن گزرا, دو دن گزرا, تین دن, تیسرا دن آیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے, آپس میں باتیں ہوئی, بھائی چلو اس کے پاس چلو, بےچارا بیمار ہو گیا ہوگا, تو مریض کی جو ہے عیادت کرنا ثواب ہے, اب اس کی عیادت کے لیے چلتے. اب اس نے وہ جو مذاقیہ تھا وہ بھی, اس نے کہا میں بھی چلوں گا. اب اس نے کہا پتا چلے گا. جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہ ہٹا کٹا بالکل صحت مند بیٹھا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ, ہم سمجھے کہ آپ دو تین دن سے مسجد میں آئے نہیں, تو ہم سمجھے آپ بیمار ہیں, تو ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے, لیکن آپ تو بالکل صحت مند بیٹھے ہوئے, یہ کیا بات ہے, کیا آپ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے میرے پاس, اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اللہ میاں کا پیغام لے کر آئے کہ بندے ہم نے تمہاری نماز معاف کر دی. سب لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا دیکھو یہ کہتا تھا جاہل, اور جاہل کا کوئی اعتبار نہیں, اس لیے میرے دوستو شب برات کی رات نفلیں خوب پڑھتے ہیں, اور جہاں کی نعتیں تو سنے ہم. پھر اس کے بعد جناب نور جہاں, نور جہاں سمجھتے ہو نا, یعنی جہان کا نور. آپ اس کے بعد ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور تھک گئے تو اس کے بعد کہہ لے ارے یار فلاں غیبتیں چل رہی ہیں. تو میرے دوستو یہ کیا ہے, اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس سے بہتر ہے اگر آدمی جتنی قدرت ہو استطاعت ہو, اور پھر مسجد میں جاگنا ضروری نہیں ہے کہ سب آئے سب مسجد میں پہنچ جائیں, مسجد میں جاگنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنی استطاعت جس کی ہو اپنے گھر میں تھوڑی عبادت کر لیں, اپنے گھر میں جتنی ہو اتنی عبادت کر لیں, اس کے بعد سو جائے, لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. لیکن صرف شب برات کے لیے نہیں بلکہ مومن کے لیے تو ہے کہ روزانہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے. آج حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ تمام نمازوں میں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے, لیکن فجر میں دیکھو تو گنتی سے گن سکتا ہے. کیسے گنتی کی نگاہ, یو دعا درے سلور پنجا اسپاک وا ادنا لس, سب سے زیادہ مجھے گنتی نہیں آتی اور سب سے زیادہ نماز ہی نہیں ہوتے. تو یہ حال ہے. اس لیے میرے دوستو ہم لوگ جو عبادت جو طریقہ جو عبادت کا طریقہ اللہ اور رسول نے سکھایا اس طریقے سے عمل کرنے سے ہم کو فائدہ ہوگا. لہٰذا پٹاخے بازی, چاہے وہ حلوہ کھا کر پٹاخے بازی ہو, حلوہ کھا کر بھی میں پٹاخہ سمجھایا نا, کیونکہ جب حلوہ زیادہ کھائے گا تو پیٹ میں بلوا مچے گا نہیں مچے گا, جب پیٹ میں بلوا ہوگا پٹاخے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. لہٰذا ایک پٹاخہ یہ چھوڑا اور پھر اس کے بعد بچے اب پٹاخے لے کر پھاڑے. حیرت کی بات ہے, ایک زمانہ تھا ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ اگر کوئی بچہ کرنے کی کوشش کرتا تھا بڑے سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ کام مت کرو بری بات ہے ایسا کام مت کرو, لیکن آج ماں باپ خود اولاد کو پیسہ دیتے ہیں, لو بیٹا پٹاخے چاڑو, پھلجڑی بھی لے کر آنا, رانی بم ضرور لے کر آنا. جناب کو پتا چلا رانی سے بڑا پیار ہے کہ رانی بم ضرور لانا اور پھلجڑی لانا اور وہ ایک کیا ہوتا ہے انار, کیا اوپر ایسی آواز عجیب نکلتی ہے, وہ والا ضرور لانا تاکہ حد تک روشنی پتا چلے کہ جناب شب برات منا رہے ہیں. میرے دوستو یہ کیا ہے, ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. آج مسلمان کا کیا حال ہے کہ اس کی عبادت نہیں رہی. اس لیے یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اپنے دوست والی حیات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے جو طریقہ ہے ہم سب کو وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا, ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور مجھے بھی شریعت و سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما, شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کے مطابق جینا مرنا ہمارا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اور یا اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, جو پریشان ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو حل فرما. یا اللہ اے علیم و خبیر آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کی جو حاجات ہے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ نیک ارادوں میں با مراد فرما تو برے ارادوں میں نا مراد فرما, اپنے دوست والی حیات ہم سب کو نصیب فرما, ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جو بھی آئے یا اللہ اس کو اپنی محبت اپنا درد نصیب فرما دیجئے, جو بھی آئے محروم نہ جائے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں عاشق اور دیوانہ بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اللہ والا ہم سب کو بنا دیجئے, ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, بیوی بچوں کی حفاظت فرما, مال اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ جس کی جو پریشانی اس کو حل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یا اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو غیر شرعی رسومات اور غیر شرعی طریقے ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں, یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری ذہنوں
رہنمائی فرما کر اللہ والوں کے ذریعے سے، علماء ربانیین کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرما کر سیدھے راستے پہ ہم سب کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک